صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. محترم حضرات, یہ ایک مسلسل اور مستقل موضوع چل رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اسلامی انداز میں کس طرح کی جائے. برابر طویل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اختصار کروں اور تھوڑا سا اس کے اندر مختصر کر دوں, لیکن قدرت نہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ میری زبان سے نکلتا ہے. باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں, اس لیے کہ حالات اور مطالبات, مختلف موضوعات پر کلام کرنے اور بیان کرنے کا تقاضا کرتے ہیں, مگر چونکہ میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں, میں نے اس کو اختیار کیا ہے. دوسرے موضوعات میں سے جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس سے اسے عرض کر دیتا ہوں, لیکن اسے ضمناً عرض کرتا ہوں. چنانچہ ابھی ایک صاحب نے ایک بات مجھ سے دریافت کی, بات کی ذرا تفصیلی, جواب اس کا تفصیلی تھا, اس لیے میں نے کہا کہ میں اس مختصر وقت میں کیسے جواب دے سکتا ہوں. بات ایسی تھی کہ جو آپ حضرات کے کان میں بھی پڑ جائے تو اچھا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ دین کے خلاف کتنے دین کے نام پر بہت آ رہے ہیں, نام لیتے ہیں دین کا, نام لیتے ہیں قرآن کا اور سنت کا اور حدیث کا, اور ہوتا ہے وہ فتنہ, ہوتا ہے وہ گمراہی کا راستہ. اسی طریقے سے ان صاحب نے جو سوال کیا اس کا بھی حاصل یہی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بیکار ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, عربی میں قرآن کریم ہے, بغیر سوچے سمجھے پڑھنا کیا فائدہ. قرآن کریم نازل ہوا ہے عمل کے لیے, لہذا جب سمجھ کر پڑھو گے تو عمل کی توفیق ہوگی, ورنہ کوئی توفیق نہ ہوگی, بیکار ہے اس کا پڑھنا. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جوابات بھی دینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے انکار کر دی. اس میں پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس قسم کے فتنے اگر سامنے آئیں تو آپ جب تک کہ علم نہ ہو پورا پورا اور صحیح جواب دینے کی کوشش نہ کریں, اس سے گمراہی میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے کہ جب کوئی شخص فتنہ لے کر آتا ہے تو وہ پوری طرح تیار ہو کر آتا ہے, وہ آپ کے ذہن کے مطابق ایسی بات کہتا ہے کہ جو اتر جائے دل میں اور اس کا جواب آپ کے پاس ہو. البتہ اگر علم اللہ نے دیا ہے اور اس موضوع پر آپ کی معلومات صحیح ہیں تو پھر وہ ٹھہر نہیں سکتا سامنے, پھر وہ بھاگ جائے گا. ایسے لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا, سیدھے سادھے ایمان والے سے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ بھی اسی طریقے سے ہے. میں نے ان سے اتنا تو کہا کہ 60-70 سال پہلے سے یہ فتنہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کو اردو میں پڑھا جائے, نہ صرف قرآن کریم بلکہ نماز بھی اردو میں ہو یا اپنی اپنی زبان میں ہو. اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی بات بنیادی اور اصولی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں. ممکن ہے کہ آپ سے بھی کوئی شخص یہ بات کرے تو آپ اس کا جواب دیں. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اول سے لے کر آخر تک کہ قرآن کریم نام ہے عربی زبان کے ان کلمات کا اور اس کلام کا جو اللہ نے نازل فرمایا عربی زبان. قرآن کریم نے خود اس کو بار کئی جگہ ذکر فرمایا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے یہ نازل کیا ہے قرآن عربی زبان. ایک جگہ فرمایا بلسان عربی مبین, یہ قرآن کریم عربی صاف عربی زبان میں اور واضح عربی زبان میں آیا ہے. ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں کہ جن میں صاف آئی ہے یہ بات کہ قرآن کریم نام عربی زبان کے اس کلام کا جو اللہ نے نازل فرمائی. لہذا قرآن کریم کہا جائے گا عربی زبان کے ان الفاظ کو, ان کلمات کو اور اس کلام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اگر کسی دوسری زبان میں جائے گا قرآن نہیں رہے گا, ترجمہ ہو جائے گا, وہ قرآن نہیں رہے گا. اور اتنی بات آپ سمجھتے ہیں, یہ کوئی ایسی مشکل اور دقیق بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے, ترجمہ تو بن جائے گا وہ, لیکن وہ قرآن نہیں رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اسی عربی زبان میں ہوتے ہوئے تلاوت کرنے کا حکم خود قرآن میں موجود ہے. جب قرآن عربی زبان میں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی تلاوت بھی اسی میں ہوگی. چنانچہ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کہ تلاوت کیجئے وہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کے اوپر. مطلب کیا ہوا اس کا؟ بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے, یہ قرآن عربی زبان میں ہے, اس لیے عربی میں ہی اس کی تلاوت کی. چنانچہ حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم کے ہی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یتلو علیہم آیاتی ہی, یتلو تلاوت سے کہتے ہیں تلاوت, کہ قرآن کریم کی آیتیں آپ تلاوت کرتے ہیں, یعنی اسی عربی زبان میں یہ تلاوت کرتے ہیں. اس لیے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ان بیچارے ناواقف مسلمانوں کو کہ جو اس حقیقت سے واقف نہیں. بس ایک بات کہہ دی کہ سمجھنے کے لیے, اور عربی زبان میں سمجھ نہیں سکتے. یہ تو تلاوت قرآن کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے, اور خوب تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کی, صحابہ کرام بھی کرتے تھے, اور ان کے بعد جتنی بھی امت آئی وہ اسی عربی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. آج بھی بہت سے سینکڑوں اربوں کھربوں مسلمان وہ ہیں کہ جو تلاوت قرآن کریم ترجمے کو نہیں سمجھتے, بلکہ وہ ان عربی الفاظ کو سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو عربی میں لکھا ہوا ہو بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا ناجائز, لیکن اگر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ بغیر وضو, ترجمے کو لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں گے تو ترمذی شریف کی روایت میں حدیث میں آیا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ترجمہ پڑھ جائیے ایک حرف پر, کیا پورا قرآن, پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیے 10 نیکیاں کیا ایک بھی نہیں ملے گی. وہ خصوصیت ہے عربی زبان کی, اس لیے یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب العرب لثلاث، اہل عرب سے تم محبت رکھو تین باتوں کی وجہ سے، لأنی عربی، ایک تو یہ کہ میں بھی عربی، دوسرے والقرآن عربی، اور قرآن کریم بھی عربی، اور فرمایا ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. جو عربی سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جب وہاں کی زبان سے محبت رکھتے ہیں تو وہیں جائیں گے، اور جو اس سے محبت نہیں رکھیں گے اللہ ہی جانتا ہے ان کا کیا حشر ہوگا. تو یہ میں نے صرف تلاوت کے سلسلے میں بات کی، رہا نماز کے سلسلے میں تو قرآن کریم میں صاف آ گیا نماز کے سلسلے میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن تمہیں یاد ہو آسانی سے اتنا پڑھ لو. قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ترجمے کا حکم نہیں دیا. ترجمہ اور چیز ہے، قرآن اور چیز. اب اس کے بعد یہ تو میں نے ابتدا میں کچھ بات کر کہہ دی، اب اصل حقیقت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، انشاءاللہ تمام شبہات دور ہو جائیں گے. قرآن کریم خود بتا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے اس کے تین مقاصد ہیں، تین مقصود ہیں، اور ہر مقصود الگ الگ ہے. اگر تینوں مقصود کوئی حاصل کر لیتا ہے سبحان اللہ، اس سے بہتر کون ہوگا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حاصل کر لے دوسرا چھوڑ دے، بہرحال تین مقاصد الگ الگ ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ نماز ایک الگ عبادت ہے فرض ہے، زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے فرض ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے فرض ہے، اور ان تینوں کے مقاصد الگ الگ ہیں. اب نماز پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں یہ کام نہیں یہ کر رہا ہوں روزہ نہ رکھوں، روزہ رکھنے والا یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے نماز نہ پڑھوں، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے. ہر چیز کا مقصود الگ الگ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کے تین مقاصد ہیں نازل کرنے، اور دو جگہ قرآن کریم میں ان کو بیان کیا گیا، بلکہ تین جگہ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ، ان تین جگہ یہ مضمون آیا ہے. پہلا مقصود ہے تلاوت، یتلو علیہم آیا، تو پہلا مقصود ہے تلاوت اور یہ مستقل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے چھوڑ دو. یہاں تو صرف الفاظ کو رٹایا جاتا ہے اور الفاظ کو ہی پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہماری سب کی زبان خدا نہ کرے انگریزی بن جائے، لیکن ہم اگر اس کے گانے گانے لگیں تو کتنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، حالانکہ سمجھ سے کچھ نہیں. کیوں؟ بڑوں کی زبان بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ سب سے بڑا، لہذا اس کی زبان بھی سب سے بڑی، اس کا کلام بھی سب سے بڑا. تو پہلا مقصود ہے تلاوت جو عربی زبان میں ہوگی، دوسرا مقصود ہے قرآن فہمی سمجھنا ہوتا، یہ دوسرا مقصود ہے مستقل. اس کا ایک سے دوسرے، ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں، یہ ہے دوسرا مقصود. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم میں. اور تیسرا مقصود ہے عمل کرنا. یہ تین مقصود الگ الگ، ان تینوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ تینوں مقاصد حاصل کرے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی دعوت کیا ہے، یہ تینوں مقاصد حاصل کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک مقصود حاصل نہ کر سکے تو سب کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں. اگر کل حاصل نہ ہو سب حاصل نہ ہو تو تھوڑا بہت تو حاصل ہو جائے. تو اس لیے اس کو سمجھ لیں یہ تین مقاصد جدا جدا ہیں. یہ میں نے ان صاحب کے کہنے پر اور بات بھی چونکہ اہم تھی کیونکہ ایسے فتنے سامنے آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے اتنی بات عرض کر دی. اب میں پھر اسی اصل موضوع کی طرف واپس آتا ہوں جو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت سے متعلق ہے. گزشتہ جمعے میں نے ان کی دینی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ کس طریقے سے ان کی دینی تربیت کی جائے, مذہبی اور اسلامی تربیت کی جائے. میں نے اس سلسلے میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ماں اور باپ اور دوسرے جو مربی حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی احکام اللہ تعالیٰ کی معرفت, رسول کی معرفت, صحابہ کی معرفت, قرآن کریم کا تعارف اپنے چھوٹے بچوں کو کراتے رہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, اس کے لیے تو مسلسل لگنا پڑے گا. اور یہ تعارف تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے, اس میں کتابوں کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, صحابہ کرام کی سیرت طیبہ, اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ, بزرگوں کی سیرت طیبہ, یہ بھی ان کو سناتے رہیں, خود بخود ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا چلا جائے. اور اسی سلسلے میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی جس کا ایک ہی لفظ میں تشریح کر چکا تھا کہ آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے, بتا دیا ہے, کاش ہم اس کے اوپر عمل کریں. حضرت انس رضی اللہ, حضرت ابن عباس, میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے یہ چچا زاد بھائی ہیں ابن عباس, اور بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی اور متبحر عالم, حضور کی حیات میں یہ بچے تھے. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا, بچوں کو بٹھا لیا جاتا ہے عام طور پر, تو آپ نے میری تربیت فرمائی اور مجھ سے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات, یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ میاں صاحب زادے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دیں. پھر آپ نے بتانا شروع کی کہ احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کا خیال رکھنا تو اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے. پھر فرمایا دوبارہ احفظ اللہ تجد ہو تو جا حق, دو دو جملے ہیں, دو دو لفظ ہیں, لیکن کس قدر جامع ہیں کہ اللہ کا خیال رکھنا اسے اپنے سامنے پاؤ گے. دو باتیں ہو گئیں, تیسری بات فرمائی تعرف الى اللہ فی الرخا یعرف کا فی الشدہ, یہ ہم سب کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا خوشحالی کے اور راحت و آرام کے زمانے میں, یعرف کا فی الشدہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ رہے گا سختی اور پریشانی. کیسے عجیب جملے ہیں, اور سب کچھ ان کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا اور توجہ رکھنا. عافیت و سلامتی کے زمانے میں, امن و امان کے زمانے میں بھولنا نہیں, خوشحالی کے زمانے میں، فراخ بالی کے زمانے میں، صحت و تندرستی کے زمانے میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا. یعرفک فی الشدہ، تو وہ تمہاری طرف توجہ رکھے گا جب پریشانیاں اور سختیاں ہوں، تمہاری طرف توجہ رکھے گا. تین جملے یا چار جملے ہو گئے، پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب بھی تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، بندوں سے نہیں مانگو. پوری شریعت اور پوری طریقت اس میں آ گئی، تصوف آ گیا سب. آخری جملہ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. مخلوق کیا کرے گی، ہے کیا اس کے پاس، وہ خود محتاج ہے. مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ تو آپ نے نصیحت کی چند باتیں فرمائیں، اور ان کی تھوڑی سی تشریح میں کروں گا انشاءاللہ. آگے ایک بات آپ نے بیان فرمائی کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر پوری مخلوق تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ لیا ہے. اور اگر پوری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ پہنچا نہیں سکتی، مگر اتنی ہی کہ جتنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے. جتنا نقصان لکھ دیا ہے بس اتنا ہی پہنچا سکتا ہے. اور بھی کچھ کلمات ہیں لیکن میں اسی پر کفایت کرتا ہوں. پہلا کلمہ، پہلا جملہ اس میں آیا احفظ اللہ یحفظ کا، یہ تو ایسا جملہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہے تو دو منٹ میں یاد کر لے انہی الفاظ کے ساتھ، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کا خیال رکھنا. کیا مطلب ہے اللہ کا خیال رکھنے سے؟ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حقوق تمہارے اوپر لازم کیے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے جو احکام تمہیں دیے ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ان پر عمل کرنا. ایسا تم کرو گے تو اللہ تعالی تمہارا خیال رکھے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ تو اس کا ظاہری مطلب ہے جو لکھا ہے علماء، اور صحیح ہے بالکل. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا اپنے دل میں، اس طریقے پر کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے رزق دیا، اس نے مجھے صحت و تندرستی دی، اس نے میری خدمت کے لیے ماں باپ کو لگا دیا، اس نے مجھے دنیا بھر کی نعمتیں عطا فرمائی، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ خیال ہر وقت اپنے دل میں رکھنا، یعنی اللہ کی یاد اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنے قلب میں رکھنا، یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہنا، اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتے رہنا. یہ فرض کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور تمہارا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف دو بالشت جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ کی برابر آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. یہ حدیث شریف بھی ترمذی میں موجود ہے بلکہ بخاری شریف میں بھی. تو ان کی تو شان یہ ہے جب ہم خیال رکھیں گے اس کا وہ ہمارا خیال رکھے گا, ہم اس کو یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اس کے حقوق ادا کریں گے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. فذکرونی اذکرکم, قرآن کریم نے ایک جملہ فرما دیا سب کچھ آگے ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی جب تک تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور جب وہ مولا کائنات سب کو یا اس کو جس کو یاد رکھے بتائیے اس کا کیا حال ہوگا, اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, کہ اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جائے گا بلکہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے, تمہیں اپنا بھی خیال نہ رہے. تو ہے تو یہ ذرا سا جملہ کہ احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا. دوسرا جملہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہ اللہ کا خیال رکھنا اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی ان آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا سکتا اپنے رب کو, لیکن اس کی رحمتوں کے آثار اور اس کی برکتوں کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. خیال تو رکھو اللہ کا, رجوع تو کرو اس کی طرف, دیکھو اس کی رحمتوں کے آثار کیسے سامنے نظر آئیں گے. اور یہ ہر ایمان والے کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیسے دروازے کھل جاتے ہیں. کون ہے کھولنے والا ان رحمت کے دروازوں کو؟ وہی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا ہے مومن, وہی دروازے کھول دیتا ہے. تجد ہو تو جا سامنے پاؤ, دور نہیں ہے وہ, وہ تو ساتھ ہے ہر وقت. واللہ معکم, قرآن کریم میں کہ فرما دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہر وقت ہے, کبھی غافل نہ ہونا. دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, دور نہیں ہے, ساتھ ہے, بالکل لگا ہوا ہے. بس بصیرت کی آنکھ کاش اس کو دیکھ لے, اور پھر اس جس طریقے سے کوئی حاکم کوئی افسر سامنے ہوتا ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے, خدا کرے ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے. تو فرمایا تجدو تجاہک, سامنے پاؤ گے. ذرا مختصری کر رہا ہوں تشریح. آگے فرمایا کہ اپنی خوشحالی کے زمانے میں اسے یاد رکھو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا تنگی اور پریشانی کے زمانے. کتنا اچھا نسخہ بتا دیا پریشانیوں کے دور ہونے کا, کہ جب اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی ہے, عافیت عطا فرمائی ہے, اس کی طرف توجہ رکھو, ہر حال میں اسی کی طرف رجوع رکھو. پریشانیاں تو آئیں گی اس لیے کہ وہ تو دنیا میں لازم ہے انسان کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ بھی چونکہ خیال رکھے ہوئے ہے اور یاد کر رہا ہے تمہیں, وہ پریشانیاں تمہارے لیے باعث غم نہیں بنیں گی. اور یہ ایک آیت کا مضمون ہے جو اس کے اندر آیا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اخلاص کے ساتھ. دنیا میں اس کو دو فائدے اس آیت میں بیان کی, یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی کشادگی کا راستہ نکال دیں گے, نکال دیں گے, غیب سے نکلے گا. اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کو رزق عطا فرمائیں گے ایسی جگہ سے کہ اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اس کے دینے والے ہاتھ بہت ہیں, خزانے بھرپور ہیں, کسی طرف سے بھی رزق دے دے گا. لیکن اس سے پہلے یہ فرما دیا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو, اس سے ڈرو, تنگیاں ترشیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. وہ غیب سے کوئی راستہ نکال دے گا کشادگی کا, اور رزق کے معاملے میں بھی وہ کفیل ہے, کسی نہ کسی راستے سے رزق پہنچا دے. تو یہی اس حدیث کے اندر بھی مضمون ہے کہ اپنی خوشحالی کے زمانے میں اس کو یاد رکھو, وہ تمہیں پریشانی اور تنگی کے زمانے میں یاد رکھے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, اور جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو. ہم میں سے ہر ایک حاجت مند ہے اور بے شمار حاجتیں رکھتا ہے. وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں مخلوق کے ذریعے, آسمان سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی, آسمان سے نہیں ٹپکتی ہوں. ہاں مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے, کوئی ضرورت ہے, کسی چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں, پہلے اللہ سے مانگو. اس کے بعد یا تو مخلوق سے ہی خود بخود یہ حاجت پوری ہو جائے گی, یا اگر ضرورت پیش آ جائے تو اظہار کر دو کسی کے سامنے, جلدی پوری ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور بیٹھ جاؤ. نہیں, اللہ سے مانگو اور اس کے مطابق تدبیر اختیار کرو, حاجت پوری ہو جائے گی. اور اس کا تجربہ ہے, اور اس تجربے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کر دوں, اس سے بھی یہی مضمون ثابت ہوتا ہے. حدیث تو ذرا طویل ہے, حاصل اس کا یہ ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ مومن جب بھی کچھ مانگے اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ اگر نمک کی ضرورت پیش آئی ہے تو پہلے اللہ سے مانگے. نمک کیا معمولی سی چیز ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر نمک کی ضرورت پیش آئی ہے تو پہلے اللہ سے مانگے. جوتے کا چشمہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو پہلے اللہ سے مانگے. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ جب کوئی ضرورت ہو اور پوری کرنا چاہتے ہوں آپ, پہلے اللہ سے مانگ لیجیے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, میں تو بالکل عاجز ہوں, فراہم نہیں کر سکتا, آپ ہی اس کا عزت والا انتظام فرما دیجیے, یعنی عزت کے ساتھ یہ چیز مجھے مل جائے. اس کے بعد یہ مانگنے کے بعد مناسب تدبیر اختیار کیجیے, حاجت بھی پوری ہوگی, عزت کے ساتھ دے گا جو کوئی بھی دے گا, اور در بدر مارا مارا نہ پھرنا پڑے گا. ورنہ عام طور پر اللہ سے مانگے بغیر اگر کسی مخلوق سے مانگ لیا جائے, عموماً ناکامی ہوتی ہے اور در در مارا مارا پھرنا پڑتا ہے. اس پر عمل کر کے دیکھیے کتنی جلدی کام ہوگا اور کیسا عزت سے ہوگا. پھر فرمایا وَإِذَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ کی مدد کبھی فرشتوں کے ذریعے آتی ہے, کبھی رحمت اور برکت کے ذریعے آتی ہے, کبھی کسی مخلوق کے واسطے سے آتا ہے. جیسا کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے, اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب تمہیں مدد کی حاجت پیش آ جائے تو پہلے اللہ سے خوب مدد طلب کر لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی غیر سے نہیں مانگتے. اللہ سے خوب مدد طلب کرو اور پھر مناسب تدبیر اختیار کرو. اللہ کی مدد کبھی فرشتوں کے ذریعے آ جائے گی، اللہ کی مدد کبھی رحمت کے ذریعے آ جائے گی، کبھی برکت کے ذریعے آ جائے گی، کبھی کوئی مخلوق آ کر، کوئی آدمی آ کر اس کی مدد کر دے. یہ آپ نے چند جملے فرمائے، اور اس کے بعد پھر وہ آخری بات جو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہم مخلوق سے کیوں نفع کی امید رکھیں، فائدے کی امید رکھیں؟ یہ مخلوق ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وہی ملے گا ہمیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. مخلوق سے کیوں ڈریں؟ یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ وہی نقصان پہنچے گا ہمیں کہ جو اللہ نے ہمیں جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے. تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ان کو بتائی جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی کو جو چھوٹے بچے تھے ان کو بتائیں. دیکھیے وہ بچہ کیسا ہوگا، کتنا اللہ والا ہوگا. آپ کے لیے دنیا میں بھی ذخیرہ نیک نامی کا اور آخرت میں بھی ذخیرہ حسنات کا وہ بچہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ عادل رشید صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور روزی کی طرف سے بھی پریشان ہوں، ماں باپ اور بہن فوت ہو چکے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے دوست کامران نیازی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اور ان کے یہاں قرآن خوانی ہے، جو قرآن خوانی ہے جو ان کے گھر پر ہوگی. ایک اور صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، ان کی زوجہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، تکلیف بھی زیادہ ہے. سب نمازیوں سے ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ایک صاحب نے ابھی زبانی مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کوئی دوست ہیں جو 3 سال سے بالکل معذور ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راحت و آرام عطا فرمائے. اور یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب ہارون رشید، ان کے لیے ملازمت میں ترقی کی دعا فرمائیں. ایک اور صاحب نے بھی زبانی فرمایا ہے تو ان کے والد صاحب بھی آج کل بیکار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی کے ساتھ رزق حلال طیب عطا فرمائیں. یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. نام بھی نہیں لکھا، حاجت بھی نہیں لکھی، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے. اور یہ ایک صاحب نے شاہ نواز کی والدہ کی مغفرت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میرا خالہ زاد بھائی ریحان لاہور میں گم ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ والدین کے پاس واپس آ جائے، اور کاروبار میں بھی برکت کی دعا کی درخواست کی ہے. اور ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ محترم انتصار الدین صاحب کی لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا ہے جو اسی مسجد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر 2 نکاح ہیں، وہ نکاح پہلے ہوں گے پھر یہ کام ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ یہ بد امنی جو پھیلی ہوئی ہے کراچی کے بعض علاقوں میں، دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بد امنی کو دور فرمائے اور ہر مسلمان کے جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے, فتنوں سے ہمیں دور رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ڈاکوؤں سے اور رہزنوں سے محفوظ رکھیں, اغوا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوروں سے اور لٹیروں سے محفوظ رکھیں, ظالموں سے اور قاتلوں سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمن کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.